بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ اعراف کی آیت 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے۔ بزم دوستاں کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا، اور گھر اور گھرانہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ تاریخ انسانیت میں ایسا دور بہت ہی کم آیا ہے جب پوری دنیا میں انسانوں کو بیک وقت کسی ایک نجات دہندہ کی ضرورت کا احساس ہوا ہو، اور آج اس منجی کی ضرورت کا احساس کیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج دانشور اور علمی طبقہ بھی پورے شعور و ادراک کے ساتھ اس منجی کی ضرورت کا احساس کر رہا ہے، اور عام لوگ بھی لاشعوری طور پر ایک منجی اور مہدی کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خبروں کا خلاصہ۔ سکھ یاتریوں کے سفر پاکستان سے متعلق ہندوستان کے خدشات بے بنیاد ہیں، اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ میں پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کا بیان۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں دو مقامات پر پولیس اور مسلح علیحدگی پسندوں میں جھڑپ، ایک ایس پی سمیت چار کے مارے جانے کی خبر۔ یورپی ٹرائی کا ایران پر دباؤ ڈالنے کے بجائے اپنے وعدوں پر عمل کرے اور ٹرمپ حکومت کی پابندیاں ختم کرائے، تین یورپی ملکوں کے وزراء خارجہ کے بیان پر ایران کے وزیر خارجہ کا جواب۔ اور یمن کے صوبہ مارب میں جنگ میں تیزی جارے اتحاد عام یمنی شہریوں اور پناہ گزینوں سے انسانی ڈھال کا کام لے رہا ہے، یمن کی انسان دوستانہ امور کی کونسل کا اعلان۔ اور پیش خبریں تفصیل سے۔ پاکستان نے سکھ یاتریوں کے سفر کے تعلق سے ہندوستان کے خدشات کو مسترد کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ ہندوستان سمیت پوری دنیا سے زیارت کے لیے آنے والے سکھ یاتریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ ہندوستان نے ساکا ننکانہ صاحب کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر 18 سے 25 فروری تک زیارت کے لیے پاکستان جانے کے خواہش مند تقریباً 600 سکھ یاتریوں کو اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ہندوستان نے سکھ یاتریوں کو اس سفر کی اجازت نہ دینے کی وجہ صحت سے متعلق خدشات کو قرار دیا تھا۔ ہندوستانی وزارت داخلہ نے سکھ یاتریوں کی درخواست مسترد کرنے کی وضاحت کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ پاکستان میں صحت کے بنیادی ڈھانچے کی گنجائش کے پیش نظر اتنے بڑے گروہ کو ایک ہفتے کے لیے وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ نے ہندوستان کے خدشات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کو بھی سکھ یاتریوں کو پاکستان میں ان کے مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے سفر کی سہولت فراہم کرنا چاہیے۔ پاکستان کے سپریم کورٹ نے سینٹ انتخابات سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت کے دوران سیاسی جماعتوں کو سینٹ میں متناسب نمائندگی دینے کا مشورہ دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت کی۔ اس موقع پر سینیٹر رضا ربانی نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ تمام صوبوں کو یکساں نمائندگی دینے کی غرض سے سینٹ قائم کی گئی تھی۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ انتخابی طریقہ کار جو بھی اپنایا جائے، سینٹ میں صوبائی اسمبلیوں میں موجود جماعتوں کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ متناسب نمائندگی کا لفظ آئین کے آرٹیکل 59 اور 51 میں موجود ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ اگر کسی جماعت کے صوبائی اسمبلی میں 2 ممبر ہوں تو وہ حلیف جماعتوں سے اتحاد قائم کر سکتی ہے، متناسب نمائندگی سے متعلق آگاہ کریں۔ رضا ربانی کا دلائل جاری تھے کہ عدالت نے سماعت پیر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ واضح ہے کہ پاکستان میں ایوان بالا سینٹ کے انتخابات کے طریقہ کار پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ حکومت کھلے ووٹوں کے ذریعے سینٹ کے انتخابات کرانے پر زور دے رہی ہے، جبکہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا انتخابی قوانین کی روح سے درست نہیں۔ حکومت پاکستان نے صدارتی ریفرنس کے ذریعے پاکستان کے سپریم کورٹ سے اس بارے میں رائے طلب کی تھی، جس کی سماعت ہنوز جاری ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح علیحدگی پسندوں اور سیکورٹی اہلکاروں درمیان 2 الگ الگ جھڑپوں میں متعدد افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ سری نگر سمائے نمائندے نے بتایا کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات جنوبی ضلع شوپیاں اور وسطی ضلع بڈگام میں پولیس اور مسلح علیحدگی پسندوں درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں میں کشمیر پولیس کا ایک ایس پی اور 3 علیحدگی پسند مارے گئے۔ تینوں مسلح علیحدگی پسند شوپیاں کے بادی گام میں ہونے والی جھڑپ میں مارے گئے ہیں اور ان کا تعلق لشکر طیبہ سے بتایا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستانی فوجی ذرائع نے مسلح جھڑپ کی جگہ سے ایک پستول اور 2 اے کے رائفلیں برامد کی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ضلع بیڈگام میں مسلح علیحدگی پسندوں کے ایک حملے میں کشمیر پولیس کا ایک ایس پی محمد الطاف ہلاک اور ایک کانسٹیبل منظور احمد زخمی ہو گیا۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں پیٹرول کی قیمت 90 روپے فی لیٹر سے تجاوز کر گئی۔ ہندوستان کے سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جمعے کو 11ویں دن بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق دہلی میں جمعے کو پیٹرول 31 پیسے کے اضافے کے ساتھ 90 روپے 19 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 33 پیسے کے اضافے کے ساتھ 80 روپے 60 پیسے فی لیٹر فروخت ہوا۔ بتایا گیا کہ قومی دارالحکومت دہلی میں یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کی اب تک کی بلند ترین سطح ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے بعض شہروں میں پیٹرول کی قیمت 100 روپے فی لیٹر سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں 11 دن سے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوستان کے سرکاری ذرائع پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں اضافے کی وجہ بین الاقوامی منڈیوں میں تیزی کو بتاتے ہیں۔ ہندوستانی ذرائع نے اعلان کیا کہ چین نے پہلی بار اعتراف کیا کہ گزشتہ سال جون میں وادی گلوان میں ہونے والی جھڑپ میں اس کے 5 فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ ہندوستان کے سرکاری خبر رساں اداروں نے رپورٹ دی ہے کہ چینی روزنامے گلوبل ٹائمز نے پیپلز لبریشن آرمی کے حوالے سے لکھا ہے کہ گزشتہ سال جون میں لداخ کی وادی گلوان میں ہندوستانی فوج کے ساتھ جھڑپ میں چین کے 5 فوجی مارے گئے تھے۔ یہ رپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ لداخ کی پینگونگ جھیل کے شمالی اور جنوبی حصوں سے ہندوستانی اور چینی فوجیوں کے پیچھے ہٹنے کا عمل جاری ہے۔ جمعرات سے دونوں ملکوں کے فوجیوں نے پینگونگ جھیل سے اپنے فوجیوں کو پیچھے ہٹانے کے چوتھے مرحلے کا آغاز کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 15 جون 2020 کو مشرقی لداخ کی وادی گلوان میں ہندوستان اور چین کے فوجیوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی۔ ہندوستان نے اس جھڑپ میں اپنے 20 فوجیوں کی ہلاکت کا اعلان کیا تھا، لیکن چین نے اپنے کسی فوجی نقصان کی خبر نہیں دی تھی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے کے دائرے میں ایران کی جانب سے اپنے وعدوں سے پسپائی کی شکل میں عمل میں لائے جانے والے اقدامات امریکہ اور تینوں یورپی ملکوں کی وعدہ خلافی اور ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کا جواب ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا ہے کہ تینوں یورپی ملکوں اور یورپی یونین کو چاہیے کہ اپنے وعدوں پر عمل کریں اور ایران کے خلاف امریکہ کے ٹرمپ حکومت کی عائد کردہ پابندیوں کا خاتمہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے اقدامات امریکہ اور یورپی ملکوں کی خلاف ورزیوں کا جواب ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے کہا کہ اگر یورپی ملکوں کو ایران کے جوابی اقدامات سے خوف و ہراس ہے تو اس کی وجہ اور سبب کو دور کریں۔ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے کہا کہ ایران نے تو اقدام کے جواب میں اقدام کا راستہ اختیار کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یہ یورپی ٹرائیکا برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ نے جمعرات کی رات اپنے ایک بیان میں ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں اپنی وعدہ خلافیوں کی طرف کوئی اشارہ کیے بغیر ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مزید کسی بھی قسم کے اقدامات، خاص طور سے ایڈیشنل پروٹوکول پر عمل درآمد روکنے اور ایران میں آئی اے ای کے معائنہ کاروں کے عمل کو محدود کرنے سے گریز کریں۔ دوسری طرف امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن نے، جنہوں نے اس سے قبل ایٹمی معاہدے میں واپس لوٹنے اور ایران کے خلاف غیر قانونی پابندیوں کو ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا، وائٹ ہاؤس میں پہنچتے ہی اپنے اس وعدے کو ایران کی جانب سے تمام ایٹمی وعدوں پر عمل کیے جانے سے مشروط کر دیا۔ یہ ایسی حالت میں کہ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ نے 8 مئی 2018 کو ایک طرفہ اور غیر قانونی طور پر بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے علیحدگی اور ایران کے خلاف پابندیوں کی بحالی کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ کے اس اقدام کے بعد ایران نے یورپی ملکوں کی جانب سے ایٹمی معاہدے پر مکمل طور پر عمل کیے جانے کی شرط پر اس بین الاقوامی معاہدے سے متعلق اپنے تمام وعدوں پر عمل جاری رکھنے اور اس معاہدے کو بچانے کی بھرپور کوشش کی، مگر یورپی ملکوں نے بھی اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا تو ایران کی قومی سلامتی کے اعلی کونسل نے 8 مئی 2019 یعنی بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کو ایک سال مکمل ہونے پر اس بین الاقوامی معاہدے کی شق نمبر 26 اور 36 کی بنیاد پر اپنے وعدوں سے پسپائی اختیار کرنا شروع کر دیا، تاکہ امریکہ اور یورپی ملکوں کی جانب سے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد اور اپنے وعدوں پر عمل نہ کیے جانے کا جواب دے کر توازن برقرار کیا جا سکے۔ اسلامی جمہوری ایران نے 23 فروری کو تہران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے اور ایرانی قوم کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون کے دائرے میں ایٹمی معاہدے سے متعلق اپنے رضاکارانہ اقدامات سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا۔ ایران کے پارلیمنٹ یعنی مجلس شورائے اسلامی نے گزشتہ 1 دسمبر کو ایک قانون کی منظوری دیتے ہوئے حکومت کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی پابندیاں جاری رہنے کی صورت میں وہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے ساتھ تعاون کو محدود کرتے ہوئے ایٹمی معاہدے سے متعلق اپنے رضاکارانہ اقدامات پر عمل کرنا ترک کر دے۔ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کی شق نمبر 26 اور 36 کے تحت ایران کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ مقابلے فریق کی جانب سے اپنے وعدوں پر عمل نہ کیے جانے کی صورت میں جزوی اور یا کلی طور پر ایٹمی معاہدے کے دائرے میں اپنے وعدوں پر عمل کرنے سے پسپائی اختیار کر لیں۔ امریکی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ ایران اور 5+1 گروپ کے اجلاس میں شرکت کی دعوت قبول کر لے گا۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے سفارتی راستے تک پہنچنے کے لیے یورپی یونین کی جانب سے ایٹمی معاہدے سے متعلق مشترکہ اجلاس میں شرکت کی دعوت کو قبول کر لے گا۔ نئی امریکی حکومت نے ایران کے بارے میں سابق صدر کی پالیسیوں کی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے ایٹمی معاہدے میں واپسی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے اعتراف کیا کہ ایٹمی معاہدے سے ایک طرفہ علیحدگی کی وجہ سے امریکہ عالمی سطح پر الگ تھلگ پڑ گیا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود امریکی حکام پچھلے چند روز کے دوران بارہا یہ بات دہراتے رہے کہ اگر ایران ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل شروع کر دیں تو وہ ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے تیار ہیں۔ ایران پہلے اعلان کر چکا ہے کہ تمام پابندیوں کے خاتمے کے بغیر ایٹمی معاہدے میں دوبارہ عمل درآمد شروع نہیں کرے گا۔ یمن کے انسان دوستانہ امور کے اعلی کونسل نے مطالبہ کیا ہے کہ سعودی اتحاد غیر فوجیوں کو استعمال کر کے معارف سے ڈھال کے طور پر استفادہ بند کر دے۔ یمن کے انسانی دوستانہ امور کی اعلی کونسل نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ جار سعودی اتحاد اور اس کے زر خرید جارحین معارف کے غیر فوجیوں اور پناہ گزینوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، تاکہ اس طرح سے اس صوبے میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی پیشقد بھی روکی جا سکے۔ اس کونسل نے صوبہ معارف میں غیر فوجیوں اور پناہ گزینوں کی ابتر صورتحال کا ذمہ دار جار سعودی اتحاد اور اس کے اعلی کار عناصر کو قرار دیا اور عالمی برادری کی جانب سے جار سعودی اتحاد کے جرائم بند کرائے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر نے بھی بین الاقوامی برادری کے موقف کو یمنی عوام کے خلاف جنگ و جہریت اور محاصرہ جاری رہنے کا باعث قرار دیا اور کہا کہ معارف کی جنگ میں جار سعودی اتحاد کی حمایت میں داعش دہشت گرد گروہ کی شمولیت سعودی اتحاد اور داعش دہشت گرد گروہ کے درمیان بنیادی طور پر رابطہ موجود ہونے کا بیین ثبوت ہے۔ یاد رہے کہ داعش دہشت گرد گروہ نے جمعرات کے روز ایک بیان میں اعلان کیا کہ اس کے عناصر نے القصارہ کے محاذ پر انصار اللہ کے ٹھکانوں پر دہشت گردانہ حملے کر کے انصار اللہ کے کئی جوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا یا انہیں زخمی کر دیا۔ اس سے قبل بعض ذرائع ابلاغ نے رپورٹ دی تھی کہ القاعدہ اور داعش دہشت گرد گروہوں کے کئی سرغنہ انصار اللہ کے جانبازوں کا مقابلہ کرنے کے لیے معارب میں داخل ہو گئے ہیں۔ دریاسنا یمن کے اعلی انقلابی کمیٹی کے سربراہ نے اعلان کیا کہ سعودی اتحاد کی مسلسل جاہریت کے مقابلے میں دفاعی کارروائی کے طور پر معارب کو آزاد کرائے جانے کی جنگ بدستور جاری ہے۔ یمن کے اعلی انقلابی کمیٹی کے سربراہ محمد علی الحوثی نے صبح معارب میں جنگ بند کرانے کے لیے یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے مارٹن گریفس کی اپیل پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نہم کے علاقے پر جارحین کے حملے کی شکست کے بعد سے اب تک یہ جنگ بند نہیں ہوئی ہے، جبکہ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے مارٹن گریفس اس جنگ کو معارب پر حملہ قرار دے رہے ہیں۔ انسان دوستانہ امور میں اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے یمن میں انسانی صورتحال کو نہایت المناک قرار دیتے ہوئے اعلان کیا کہ اس وقت یمن کے 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 4 لاکھ بچوں کو صحیح کھانا تک میسر نہیں ہے۔ مارک لوکاک نے کہا کہ یمن اس وقت بدترین انسانی المیہ کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ خوراک کی عالمی تنظیم فاؤ، بچوں کے عالمی ادارے یونیسیف اور اقوام متحدہ کے خوراک کے پروگرام نیز عالمی ادارے صحت نے بھی حال ہی میں ایک مشترکہ رپورٹ میں کہا ہے کہ یمن میں 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 4 لاکھ بچوں کو بھوکمری کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے اداروں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ یمن کو بدترین انسانی المیہ کا سامنا ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے یمنی عوام تک دسترسی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یمن میں تقریباً 1.1 کروڑ بچے موجود ہیں جنہیں انسان دوستانہ امداد کی اشد ضرورت ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر گئی، جبکہ کورونا ویکسین کی قلت کے پیش نظر واشنگٹن نے روس اور دیگر ملکوں سے ویکسین فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ کورونا کے اعداد و شمار جاری کرنے والی ویب سائٹ ورلڈ میٹر کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق امریکہ میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 2.85 کروڑ زائد ہو گئی ہے، جبکہ 5,05,309 افراد موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں ہر ایک منٹ میں کم سے کم 2 مریض کورونا کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ وبائی امراض کے امریکی ادارے نے جمعرات کو اعلان کیا کہ کورونا سے ہونے والی ہلاکتوں کے باعث ملک میں اوسط عمر میں 1 سال کم ہو گئی ہے۔ یہ امریکہ میں دوسری عالمی جنگ کے بعد شہریوں کی اوسط عمر میں کمی کی بدترین سطح اور اس سے امریکہ میں کورونا کی خراب صورتحال کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وصلی اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا، دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خانم، دو چشم نرگس
نشرا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں عباس سید کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں یکم اسوان، 7 رجب اور 19 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سات رجب سن 305 ہجری قمری کو معروف محدث اور ادیب ابن طرارہ عراق میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنے دور کے ممتاز اساتذہ کے ذریعے اپنی تعلیم مکمل کی. اس مسلمان دانشور نے فقہ کے موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن آج ان کی ایک بھی کتاب باقی نہیں ہے. ابن طرارہ کی ادب پر لکھی گئی کچھ کتابیں خاص اہمیت کی حامل ہیں. ان کی ایک معروف کتاب 100 جلدوں پر مشتمل ہے، جس کی کچھ جلدیں ایک حدیث نبوی سے شروع ہوئی ہیں. پھر مصنف نے حدیث کی تشریح کی ہے اور مختلف مناسبتوں سے حکایات اور قطعات نظم کیے ہیں. اس مسلمان محدث اور ادیب نے سن 390 ہجری قمری میں وفات پائی. انیس فروری سن 1473 عیسوی کو پولینڈ کے ماہر فلکیات اور ریاضی دان نکولس کوپر نکس پیدا ہوئے. انہوں نے علم نجوم کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد طب کی تعلیم حاصل کی، اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد روم میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے. لیکن ان تمام مصروفیات کے باوجود علم نجوم کے مطالعے سے دستبردار نہ ہوئے، اور کچھ عرصے بعد 1503 عیسوی میں ستاروں کی تحقیق کے ساتھ یہ انکشاف بھی کیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی اور 24 گھنٹے میں اپنا ایک چکر پورا کرتی ہے. کوپر نکس نے 1543 میں وفات پائی. آسمانی اشیاء کی حرکت ان کی مشہور کتاب کا نام ہے. انیس فروری سن 1951 کو فرانس کے مشہور مصنف آندرے گائٹ کا 82 سال کی عمر میں انتقال ہوا. آندرے 1869 میں پیرس میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ شمالی افریقہ خصوصاً الجزائر میں گزارا، اور اپنی بہت سی کہانیوں کا موضوع انہی سرزمینوں کے عوام کی زندگی سے حاصل کیا. ان کا دیہی گیت اینڈریو گائٹ کی نہایت مقبول کتاب ہے. انیس فروری سن 1986 عیسوی کو اردو کے مشہور ادیب، مورخ اور محقق مولانا اعجاز الحق قدوسی نے وفات پائی. وہ جولائی 1905 میں جالندھر میں پیدا ہوئے. ان کا تعلق سلسلہ چشتیہ کے نامور صوفی شیخ عبد القدوس گنگوہی کے خانوادے سے تھا، اور اسی نسبت سے قدوسی کہلاتے تھے. شعر و ادب اور تصوف و مذہب سے لگاؤ کی وجہ سے تصنیف و تالیف کا سلسلہ اختیار کیا، اور بچوں کے لیے سیرت رسول اور صحابہ کرام پر کئی کتابیں تصنیف کی. 1951 میں اعجاز الحق قدوسی پاکستان چلے گئے، جہاں انتہائی دشوار اور نامساعد حالات کے باوجود اپنی تاریخ ساز تصانیف کا سلسلہ جاری رکھا. انہوں نے متعدد تاریخی کتابیں تالیف کی ہیں. انیس 19 فروری سن 1997 عیسوی کو چین کے قائد اور اس ملک میں اقتصادی اصلاحات کے بانی دیانگ شاؤپونگ کا 92 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ شاؤپونگ 75 سال تک چین میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے اور گزشتہ چند عشروں میں اس ملک کے مقبول حکام میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان کی سربراہی میں چین میں اہم سیاسی اور اقتصادی تبدیلیاں آئیں۔ شاؤپونگ نے چین کے سوشلسٹ نظام میں بنیادی تبدیلیاں لا کر کھلے بازار کی طرف ہدایت کی۔ ان کی نئی پالیسیوں کے تحت چین نے بین الاقوامی میدان میں قدم رکھا اور مختلف ملکوں کے ساتھ کشیدگی کم کر کے عالمی سطح پر ایک خاص مقام حاصل کیا۔ 1990 میں شاؤپونگ نے بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے سارے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کا شمار آخری دم تک چین کی ممتاز ترین شخصیات میں ہوتا تھا۔ یکم اسفند سن 1358 ہجری شمسی کو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آئین کی نگران کونسل کے پہلے دور کے فقہا کو معین کیا۔ نگران کونسل کی بنیادی ذمہ داری اسلامی احکام اور آئین کی حفاظت اور مجلس شورا اسلامی کے منظور کردہ بلوں اور مسودوں کا اس لحاظ سے جائزہ لینا ہے کہ یہ اسلام اور آئین کے خلاف نہ ہوں۔ یہ کونسل 2 گروپوں پر مشتمل ہے، ایک 6 فقہا کا گروپ اور دوسرا 6 قانون دانوں کا۔ فقہا کو ولی فقیہ متعین کرتا ہے اور قانون دانوں کا انتخاب عدلیہ کے سربراہ کے ذریعے عمل میں آتا ہے۔ یکم اسفند سن 1366 ہجری شمسی کو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نمائندے حجت الاسلام فضل اللہ محلاتی شہید ہوئے۔ شہید فضل اللہ محلاتی سپاہ پاسداران کے کچھ اعلیٰ کمانڈروں اور مجلس شورا اسلامی پارلیمنٹ کے بعض اراکین کے ہمراہ ایک مسافر طیارے میں ایران کے ایک سرحدی شہر جا رہے تھے کہ عراق کے جنگی طیاروں نے راکٹ مار کر مذکورہ مسافر بردار جہاز کو مار گرایا۔ اس المناک واقعے میں حجت الاسلام فضل اللہ محلاتی سمیت سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور پارلیمنٹ کے مجموعی طور پر 39 افراد شہید ہو گئے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام بزم دوستاں۔
بزم دوستاں کے سامعین کی خدمت میں
طہٰ شمیم
اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور زندگی کے خوشگوار لمحات اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہنسی خوشی گزار رہے ہوں گے۔ سامعین، آج بھی ہم آپ کے پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ البتہ آج کے پروگرام میں حسین تقوی اور ہاشم علی نہیں ہیں، بلکہ آج کے پروگرام میں مریم زہرا اور طہٰ شمیم سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آپ تمام سامعین کو آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، یہاں یہ بتاتے چلیں کہ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 42ویں سالگرہ پر ہمارے بہت سے سامعین نے ہمیں پیغامات اور آڈیو پیغام بھیجے ہیں۔
جی ہاں، ہم اپنے تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 42ویں سالگرہ کی مناسبت سے پیغامات اور آڈیو پیغامات بھیجے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارے سامعین اسی طرح ہمارے پروگرام سنتے رہیں گے اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشتے رہیں گے اپنے خطوط کے ذریعے بھی اور آڈیو پیغام وغیرہ کے ذریعے بھی. اور میرے خیال سے مریم زہرا یہاں پر ہم سامعین کے خطوط کو شامل کریں اور دیکھیں کہ پہلا خط کس سامع کا اور کہاں سے ہے.
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر سکھر سے مرتضائی محمد مٹھل شمبانی صاحب نے.
جی
وہ لکھتے ہیں, ریڈیو تہران کے تمام پروگرام پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں. اگر ریڈیو تہران کسی بھی وجہ سے نہ سن سکیں تو کسی نہ کسی کمی کا احساس ہوتا ہے. ایک عرصے سے ریڈیو تہران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگراموں میں گرد و پیش, جس میں خبریں تبصرے شامل ہوتے ہیں, یادوں کے جھروکے, نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آئینہ صحافت روزانہ نشر ہونے والے پروگرام ہیں, جبکہ اس کے علاوہ پیش کیے جانے والے پروگرام ہفتہ وار ہیں. صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام صبح امید بہت ہی اچھا پروگرام ہے جو ہمیں بہت پسند ہے. قرآن کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام کلام نور بھی ریڈیو سے پیش کیا جانے والا بہت ہی نورانی پروگرام ہے, جس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ڈاک کے سلسلے کو بحال کریں, جس سے سامعین اور ریڈیو کے درمیان رابطے مضبوط ہوں. میری طرف سے تمام دوستوں کو بہت بہت سلام.
جی ہم مرتضی محمد مٹھل شمبانی صاحب کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ یہ ہمیشہ اپنے خطوط کے ذریعے ہماری بزم کو رونق بخشتے ہیں, اور آج بھی انہوں نے ہمیں خط لکھا ہے. اور یقیناً یہ ہمارے پروگراموں پر اچھی نظر رکھتے ہیں اور تمام پروگراموں کے بارے میں بہت کھل کر تبصرہ بھی کرتے ہیں. اور انہوں نے یہاں پر تمام پروگراموں کے نام لکھے ہوئے ہیں, مثلا گرد و پیش بھی سنتے ہیں جس میں خبریں وغیرہ شامل ہوتی ہیں, تبصرے شامل ہوتے ہیں, پھر یادوں جھروکے کا نام لیا ہے, نعت رسول, آئینہ صحافت, اور اس کے علاوہ انہوں نے صبح امید کو بہت پسند کیا ہے کہ پروگرام بہت اچھا ہے, اور ساتھ ہی کلام نور کو پسند کیا. بہرحال ہم مرتضائی محمد مٹھل شمبانی صاحب کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے پروگراموں کو اس طرح پابندی کے ساتھ سنتے ہیں, اور صرف سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ پروگراموں کے حوالے سے اپنی آرا کا بھی اظہار کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ہمارے پروگراموں کے بارے میں اپنی پسندیدگی کا بھی اظہار کرتے ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ سامعین ہمارے پروگرام کو سننے کے بعد جو ہے وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں, تاکہ ہمیں کم سے کم احساس ہو سکے کہ ہم جو پروگرام اپنے سامعین کے لیے نشر کر رہے ہیں وہ ضائع نہیں جا رہا ہے, سامعین اسے پسند بھی کر رہے ہیں اور اس پر اپنا تبصرہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ مرتضائی محمد مٹھل شمبانی صاحب آئندہ بھی ہمیں خط لکھتے رہیں گے, اور یقیناً ہمارے پروگرام بھی جس طرح سے پابندی سے سنتے آ رہے ہیں سنتے رہیں گے. البتہ انہوں نے ڈاک کے سلسلے کو بحال کرنے کی بات کہی ہے, تو اس سلسلے میں بہرحال کوششیں جاری ہیں, اور جیسے ہی یہ سلسلہ بحال ہوگا انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ سب کو خبر دی جائے گی. اور یقیناً یہ جیسا کہ آپ نے لکھا کہ ایک اچھی چیز ہے, ہونا چاہیے اسے بحال, لیکن ہمارے بھی کچھ مسائل و مشکلات ہیں جس کی بنا پر ابھی تک یہ بحال نہیں ہو سکا ہے سلسلہ. اور یقیناً یہ سامعین اور ریڈیو کے درمیان بہت مضبوط رابطہ ہے, اور انشاءاللہ بہرحال اگر آپ چاہیں تو ہمیں جیسا کہ واٹس اپ میسج ہے یا دیگر جو سلسلے ہیں ان کے ذریعے سے آپ ہم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں, اور ہمیں اپنے خطوط بھیج سکتے ہیں, اپنے پیغامات بھیج سکتے ہیں, تو ان کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطے میں ہو سکتے ہیں. بہرحال ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں خط لکھا. انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی اپنے خط سے اور اپنے پیغامات سے ہمارے پروگرام کو نوازتے رہیں گے. اور یہاں پر اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ کی مناسبت سے سکھر سے ہمارے سامع شمبانی صاحب نے یہ اشعار بھیجے ہیں جو آپ کے لیے پیش خدمت ہیں.
السلام علیکم, سکھر سندھ سے مرتضائی محمد مٹھل شمبانی بات کر رہا ہوں. میں انقلاب کے حوالے سے چند اشعار پڑھنا چاہتا ہوں. کیا خدا آشنا خمینی تھے, کیا خدا آشنا خمینی تھے, ایک معجز نما خمینی تھے, اب جسے موت بھی بقا بخشے وہ مکمل بقا خمینی تھے. مومنیت سلام کرتی ہے, مومن باصفا خمینی تھے, ساری روحوں نے سکھ کا سانس لیا, سب کی دکھ کی دوا خمینی تھے. برگ گل ان کی شاعری کی پرکھ, کیا لطافت سرا خمینی تھے, نقش سلمان و بوزر و مقداد, کیا کہا جائے کیا کیا خمینی تھے. کوئی عالم نہیں آقائے خمینی جیسا, کوئی عالم نہیں آقائے خمینی جیسا, ان کا کردار ہے آقائے کلینی جیسا, حق پہ ان کا یقین شاید عینی جیسا, قول اور فعل ہے اصحاب حسینی جیسا. اب ایک شعر انقلاب کے حوالے سے, کیونکہ ایران کا انقلاب اس ماہ میں ہے یعنی 11 فروری, اس حوالے سے کچھ میں ایک اشعار پڑھنا چاہتا ہوں. وہ انقلاب جو تہران کی خاک سے پھوٹا, وہ انقلاب جو تہران کی خاک سے پھوٹا، ہزار روشنیوں کے جلوہ میں زندہ ہے، رہے گا تا ابد اس کا نور تابندہ، کہ اس کو خون شہیدان نے رنگ بخشا ہے۔ اس انقلاب کا پرچم ہے اس کے ہاتھوں میں، جنہیں کبھی کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی۔ یہ سرفراز قیامت تلک رہیں گے یوں ہی، کہ موت بھی کبھی ان کو گرا نہیں سکتی۔ علم اٹھاؤ کہ اب وقت کی صدا ہے یہی، علم اٹھاؤ کہ وقت کی صدا ہے یہی، قدم بڑھاؤ کہ ظلمت کی سرد رات ڈھلے، اٹھاؤ سر کہ بلاتا ہے انقلاب ہمیں، ملاؤ ہاتھ کہ اب وقت میں ساتھ چلے۔ ایک فارسی میں شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ با عقلاں بگو کہ رخ یار ظاہر است، کاوش بس است اے ہمائے درے جستجوئے دوست۔ السلام علیکم۔ سکھر سے مرتضائی محمد مٹھل شمبانی۔
ہم مرتضائی محمد مٹھل شمبانی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنے اچھے اشعار ہمیں لکھ کر بھیجے، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ انشاءاللہ آئندہ بھی شمبانی صاحب ہمیں اسی طرح سے خطوط اور اشعار یا اپنے مضامین وغیرہ کے ذریعے بھی نواز سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اسے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ جی باجی اگلا خط۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے نصرت امیر صاحب نے۔
جی
وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات پابندی سے اور عصر اور رات کی نشریات وقفے کے ساتھ سنی جا رہی ہے، آواز کی کیفیت قدرے بہتر ہے لیکن مطلوب نہیں ہے۔ صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام بہت اچھے مضامین کے حامل ہیں اور پروگراموں کو سن کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ویسے میں ایک عرصے سے ریڈیو تہران کی نشریات سن رہا ہوں، خبریں اور تبصرے بھی لاجواب ہوتے ہیں، اور ریڈیو تہران سے وہ خبریں سننے کو ملتی ہیں جو کوئی دوسرا ریڈیو اسٹیشن نشر نہیں کرتا۔
جی ہاں، ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے نصرت امیر صاحب، ہم آپ کے بھی بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں خط لکھا کہ ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات آپ پابندی سے سنتے ہیں اور عصر رات کی نشریات بھی وقفے کے ساتھ بہرحال سن رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ہمارے پروگرام سن رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ ہمیں خط بھی لکھ رہے ہیں۔ آواز کے بارے میں بھی آپ نے لکھا ہے کہ قدرے بہتر ہے، انشاءاللہ اس سلسلے میں کوششیں جاری ہیں، اور اس سلسلے میں بھی آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیے کہ ہماری آواز وہاں کیسی پہنچ رہی ہے۔ جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ قدرے بہتر ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ شاید آگے چل کر یہ آواز اور بہتر ہو جائے، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں آپ ضرور اطلاع دیجیے گا۔ صبح کی نشریات میں جو پروگرام پیش کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے لکھا کہ بہت اچھے ہیں، تو بہرحال آپ ہمارے پروگرام سنتے رہیں اور اسی طرح سے اپنی آراء اور نظریات کا بھی اظہار کرتے رہیں تاکہ ہم پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں، اس لیے کہ آپ کی مفید آراء اور تعمیری آراء جو ہے وہ ہمارے پروگراموں کو بہتر سے بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ کی جو کوششیں ہیں وہ جاری رہیں، انشاءاللہ ہم بھی اپنی کوششیں جاری رکھیں گے اور یہی کوشش کریں کہ ہمارے جو بھی پروگرام ہوں وہ آپ کے لیے مفید واقع ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ ہمیں خط لکھتے رہیے گا، ہمیں آپ کے خطوط کا اور آپ کے پیغامات کا انتظار رہے گا۔ جی واجی اگلا خط کس کا ہے؟
یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر ٹنڈو محمد خان سے غلام حسین سمو صاحب نے۔
جی
وہ لکھتے ہیں، سب سے پہلے ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 42ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس سال بھی ایران سمیت دنیا بھر میں اس حوالے سے تقریبات منعقد ہوئیں، اور ہم نے بھی خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران حیدرآباد سندھ میں ہونے والی تقریب میں شرکت کی جو واقعاً اچھی تھی۔
صبح سندھ کے شہر ٹنڈو محمد خان سے غلام حسین سمو صاحب، ہم آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں سندھ سے یہ خط لکھا ہے۔ بہرحال یہ بہت اچھی کوشش ہے کہ آپ ہمیں خط لکھتے رہتے ہیں، اور آپ نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 42ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کی ہے، ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ اور آپ نے جیسا کہ لکھا کہ دنیا بھر میں اس حوالے سے جو ہے وہ تقریبات منعقد ہوئیں، اور خانہ فرنگ اسلامی جمہوری ایران پاکستان میں بھی اس پروگرام کا انعقاد ہوا اور اس میں آپ نے شرکت بھی کی۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اس میں شرکت کی، اور ہماری یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ اسلامی انقلاب جو ایران کا ہے وہ ہمیشہ کامیاب و سرفراز رہے، اور اسی طرح سے اپنی کامیابی کی منزل کی جانب ہمیشہ بڑھتا رہے، تاکہ اس کا فائدہ جو مسلمانوں کو حاصل ہو رہا ہے اور ایران کے علاوہ دنیا کی ساری اقوام کو جو اس سے فائدے حاصل ہو رہے ہیں وہ سب کو حاصل ہوتے رہیں، اور اسلامی انقلاب مزید مضبوط سے مضبوط ہوتا رہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی رہیں اور اس سے تمام مسلمان عالم مستفید ہوتے رہیں. اگرچہ بعض عرب ممالک اور علاقائی ممالک یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلامی انقلاب سے خود ایران کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا کسی ایک قوم، کسی ایک خاص فرقے کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے. اسلامی ایران کا فائدہ ساری دنیا کو پہنچ رہا ہے اور اس کا احساس کرنے کی بس ضرورت ہے. ضرورت یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اسلامی انقلاب کس مقصد سے لایا گیا ہے اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کیا چاہتے تھے. اگر اس چیز کو ہم سمجھ لیں، درک کر لیں، تو یقیناً اسلامی انقلاب کی اہمیت اور افادیت بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. عرب ممالک بعض ایسے ممالک ہیں جن کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ اسلامی انقلاب کو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک فرقے کا، ایک مذہب کا، ایک ملک کا جو ہے وہ انقلاب ہے، لہٰذا ہم سے کیا مطلب. تو ایسا نہیں ہے. اگر سمجھیں، درک کریں، تو یقیناً یہ ایک ایسا آفاقی انقلاب ہے، عالمگیر انقلاب ہے کہ جس نے دنیا میں تبدیلی رونما کی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس کی جو افادیت ہے اس سے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے. اور انشاءاللہ آگے چل کر اگر آج نہیں سمجھے تو کل یہ سمجھ جائیں گے کہ اس انقلاب کی کامیابی کا راز کیا ہے کہ جو آج 42 سال کے بعد بھی انقلاب زندہ و پائندہ ہے. اور سامعین بزم دوستاں کے اس حصے میں اب محمد اکرم سیال صاحب کا صوتی پیغام ہم نشر کر رہے ہیں. ان کا یہ پیغام ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے ہے، تو لیجیے سماعت فرمائیے.
دوستان گرامی، سیال شارٹ ویو لسنرز کلب چاہ سیالہ ننکانہ صاحب پاکستان سے محمد اکرم سیال مخاطب ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 13 فروری کا دن اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو نے ریڈیو نشریات کی اہمیت اور افادیت کو باقاعدہ تسلیم کرتے ہوئے عالمی دن کے طور پر منانے کا اعلان کر رکھا ہے. آج سے 10 برس قبل سن 2012 کو پہلی بار ریڈیو کا عالمی دن منایا گیا، جسے ہم ریڈیو کے رسیا لوگ پوری گرم جوشی سے مناتے ہیں. اور ریڈیو سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرنا ہر اس فرد کا حق ہے جو ریڈیو پروگراموں سے نہ صرف محظوظ ہوتا ہے بلکہ نشریاتی اداروں کے درمیان قلمی رابطے قائم کرنا اور ان میں اضافہ کرتے رہنا دلچسپ اور خوبصورت مشغلہ ہے. تفریح کے ساتھ ساتھ یہ شوق بین الاقوامی ہم آہنگی میں مدد دیتا ہے اور مختلف ثقافتوں، قوموں اور نسلوں کو جوڑنے کے لیے ایک مضبوط پل کا کام کرتا ہے. ریڈیو قدرتی آفات اور ہنگامی حالات میں واحد ذریعہ معلومات اور حالات و واقعات سے آگاہی کا وسیلہ ہوتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ایک صدی گزرنے باوجود ریڈیو نشریات کا کردار انتہائی مؤثر اور اس کی اہمیت برقرار ہے. اس کی مقبولیت میں کمی آنے کی بجائے اضافہ ہی ہوا ہے. توقع ہے کہ آپ بھی اپنے تائیں ریڈیو کی بقا میں کلیدی کردار نبھاتے رہیں گے اور محبتوں کے فروغ کے ساتھ ساتھ خوشیاں بانٹتے رہیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.
سامعین، سردار سہیل احمد صاحب نے بھی ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے مبارکباد پیش کی ہے.
السلام علیکم، میں ہوں سردار سہیل احمد، صدر سردار ریڈیو لسنر کلب توڑا ایبٹ آباد. میری جانب سے سیر ٹی وی اور ریڈیو تہران کی اردو سروس کے تمام سٹاف، تمام سامعین اور ریڈیو کی تمام تنظیموں کو 13 فروری ورلڈ ریڈیو ڈے کے موقع پر ریڈیو کا عالمی دن بہت بہت مبارک ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانی مسلمان بھائیوں، سیر ٹی وی اور ریڈیو تہران کی اردو سروس کے تمام سٹاف کو انقلاب اسلامی کی کامیابی کے 42 برس مکمل ہونے پر دل کی اتھاگرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.
سامعین، سردار سہیل احمد صاحب کے ہم بھی ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس مناسبت سے ہمیں مبارکباد پیش کی. انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ تمام ہمارے سامعین و ناظرین جو ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، ان سب کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے پروگرام کو دیکھتے اور سنتے رہیں. انشاءاللہ ہماری جو کوششیں ہیں اس کے سلسلے میں وہ ہمیں آگاہ کرتے رہیں، اور جہاں بھی ہمارے سامعین ہیں سب صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں اور تمام آفات و بلیات و ارضی و سماوی سے محفوظ رہیں. تو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین، آپ سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ جوان: امریکی حکومت اس ملک کی گزشتہ پاگل حکومت کی غلطیوں کا ازالہ کرے، صدر ڈاکٹر حسن روحانی۔ نیویارک ٹائمز: بائیڈن حکومت نے باضابطہ طور پر ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ اور رائل یوم: بائیڈن اپنے حواس کھو چکے ہیں اور انتہائی احمق ہیں، ٹرمپ کا صدارت کا عہدہ چھوڑنے کے بعد پہلا انٹرویو۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ قص: آئی اے اے کے سربراہ کے دورے تہران کی تفصیلات۔ اخبار لکھتا ہے اس حوالے سے کہ ایران کے ایٹمی ادارے کے نئے سربراہ برائے بین الاقوامی امور بہروز کمال وندی نے اعلان کیا ہے کہ آئی اے اے کے سربراہ رافائل گروسی ایک وفد کے ہمراہ ہفتے کی شام کو تہران پہنچیں گے، جہاں ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ ڈاکٹر علی اکبر صالحی سے ان کی ملاقات ہوگی۔ یہ ملاقات خود جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ کی درخواست پر کی جا رہی ہے۔ بہروز کمال وندی نے بتایا کہ ملاقات کے دوران ایران کی جانب سے ایٹمی معاہدے سے بڑھ کر تعاون، اضافی پروٹوکول اور مستقبل میں ایران اور آئی اے کے تعاون کی نوعیت کے حوالے سے بات چیت متوقع ہے۔ دوسری جانب ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی کے دفتر کے چیف آف اسٹاف محمود وائزی نے کہا ہے کہ صدر حسن روحانی صرف کسی اہم یا مؤثر تجویز کی صورت میں ہی گروسی سے ملاقات کریں گے، ورنہ نہیں۔ روزنامہ الاخبار: افغانستان میں باقی رہنا اور عراق میں توسیع، نیٹو قابض افواج کے مفادات کو اسپانسر کر رہا ہے۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے: نیٹو تنظیم علاقے میں امریکی موجودگی کی مستقبل کی پالیسی کا انتظار کر رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بین الاقوامی اتحاد کے متبادل کے طور پر عراق میں اپنی موجودگی بھی بڑھا رہی ہے۔ ادھر ٹرمپ اور طالبان کے مابین معاہدے کا نئی امریکی حکومت کی جانب سے جائزے کے پیش نظر نیٹو حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ افغانستان میں باقی رہا جائے گا۔ نیٹو کے سربراہ اسٹولٹینگ برگ نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ عراق میں نیٹو رکن ممالک کی افواج کی تعداد 500 سے بڑھا کر 4000 کر دی جائے گی، تاکہ ان کے بقول داعش اور دہشت گردی کے خلاف عراقی افواج کی حمایت کی جا سکے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ اقدام دراصل ٹرمپ کی اس درخواست کے عین مطابق دکھائی دیتا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیٹو کے دوسرے ممالک بھی بین الاقوامی مشنوں میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ڈان: سکھ یاتریوں کے بارے میں ہندوستان کی تشویش مسترد، دنیا بھر کے سکھوں کو مکمل سہولتیں فراہم، دفتر خارجہ پاکستان۔ دا ہندو: 4 چینی فوجی گلوان جھڑپ میں ہلاک، چین کا اعلان۔ اور روزنامہ راشٹریہ سہارا: سپریم کورٹ میں لو جہاد قانون کو چیلنج کی عرضی میں جمعیت العلماء ہند کی مداخلت کار کی عرضی منظور۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ ریل روکو مہم پر امن رہی، تحریک کو پٹری پر رکھنے کی کوشش کامیاب۔ اس ضمن میں اخبار لکھتا ہے: یوم جمہوریہ کے موقع پر ٹریکٹر ریلی کے دوران تشدد ہو جانے کی وجہ سے اس مرتبہ ریل روکو مہم میں مظاہرین نے حد درجہ احتیاط سے کام لیا، جس کے خوشگوار نتائج برآمد ہوئے۔ ایک جانب جہاں ان کا احتجاج ملکی سطح پر کامیاب رہا، وہیں کہیں پر بھی تشدد کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ پنجاب، ہریانہ اور راجستھان میں اس کے زیادہ اثرات دکھائی دیے، جہاں پر مظاہرین نے کئی جگہوں پر ٹرین پٹریوں کا محاصرہ کر لیا تھا، جبکہ بہار میں بھی مظاہرین ٹریک پر لیٹ گئے تھے، جس کی وجہ سے ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر رہی۔ مرکزی حکومت کے ذریعے منظور کیے گئے تینوں متنازع زرعی قوانین کے خلاف پنجاب کی کسان یونینوں نے متعدد مقامات پر ریلوے ٹریک پر دھرنا دیا اور ٹریفک کو روکا، جس کی وجہ سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ البتہ کئی جگہوں پر کسانوں نے پھنس جانے والے مسافروں میں پانی اور پھل بھی تقسیم کیے تاکہ ان کی پریشانیوں کا کچھ حد تک ازالہ بھی ہو سکے۔ اسی طرح ہریانہ کے ضلع سرسا میں کسانوں نے دہلی بٹنڈا ریل لائن کو پانچ الگ الگ مقامات پر روک کر مخالفت درج کروائی۔ پنجاب اور ہریانہ کے علاوہ راجستھان، بنگال، دہلی، اتر پردیش، اوڈیشہ، بہار، مہاراشٹرا، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش اور دیگر ریاستوں میں کسانوں کی یہ ریل روکو مہم کامیاب رہی۔ نوائے وقت، معاشی اشاریے مثبت ہونا معجزہ، اڑھائی سال میں ریکارڈ 6,000 ارب قرض واپس کیا عمران خان۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اب تک ہم 2.5 سال کے عرصے میں 6,000 ارب روپے قرض ادا کر چکے ہیں، ہماری حکومت نے ریکارڈ قرض ادا کیے ہیں۔ عمران خان نے ان خیالات کا اظہار روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس $500 ملین سے زائد ہونے کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ پاکستان کے وزیراعظم کی صدارت میں پنجاب میں جنگلات کی ترقی کے بارے میں اجلاس بھی ہوا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ اتنے زیادہ قرضوں کے باوجود ہمارے سارے معاشی اشاریے مثبت ہو گئے ہیں، جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ میں بڑے عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ اپنے سمندر پار پاکستانیوں کو منسلک کریں، شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ میں سب سے زیادہ رسپانس ان کی جانب سے ملا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ہماری بہت بڑی صلاحیت باہر موجود ہے۔ جب ہم نے اقتدار سنبھالا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا، جس کا حجم $20 ارب تھا، اور پاکستان کی تاریخ میں کسی کو اتنا بڑا خسارہ نہیں ملا۔ اس کا سب سے برا اثر کرنسی پر ہوتا ہے، جب کرنسی کی قدر کم ہوتی ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جانے کے باعث غریب عوام سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس کا طویل المدتی حل صرف ایک ہے، اور وہ ہے ایکسپورٹ بڑھانا، جس میں ہماری ریکارڈ بہتری ہوئی ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالیں گے۔ مہر نیوز ایجنسی، ہم عملی اقدام کا جواب عملی اقدام سے دیں گے، ڈاکٹر ظریف۔ الف نیوز، پابندیاں نہ ہٹی تو ایران اضافی پروٹوکول سے ضرور نکل جائے گا، اسپیکر کے مشیر برائے خارجہ امور امیر عبداللہیان۔ الف نیوز، پابندیاں نہ ہٹی تو ایران اضافی پروٹوکول سے ضرور نکل جائے گا۔ اور ارنا نیوز، عراق امریکی لاجسٹک کاروان کے راستے میں دھماکہ، چند گھنٹے کے اندر تیسرا حملہ۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ فارس نیوز، کیوں ایران آئی اے اے کے اضافی پروٹوکول پر رضاکارانہ طور پر عمل درآمد کو روکنے جا رہا ہے۔ 7 مئی 2018 کو سابق امریکی صدر نے ایک طرفہ طور پر ایٹمی معاہدے سے نکل جانے کا اعلان کیا۔ ایٹمی معاہدے کی شکوں پر عمل درآمد کے لیے یورپی ممالک کی یقین دہانی کے بعد ایران نے اس معاہدے سے نہ نکلنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب ایران نے مئی 2019 تک یورپ کی بے عملی دیکھی تو جواباً جوہری افزودگی کے شعبے میں پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ یورپ نے پھر بھی یہ ثابت کیا کہ نہ تو ان میں امریکی کے مقابلے کی صلاحیت ہے، نہ ہی ارادہ۔ بائیڈن نے بھی عہدہ سنبھالنے کے بعد ٹرمپ کی ہی باتوں کا اعادہ کیا۔ ایران کی پارلیمنٹ نے 23 فروری 2021 کی ڈیڈ لائن فراہم کر دی، جس کے بعد ایران ان اقدامات پر پابندی عائد کر دے گا۔ اضافی پروٹوکول پر عمل درآمد، ایٹمی تنصیبات میں کسی بھی تبدیلی سے قبل آئی اے اے کے معائنہ کاروں کی رسائی، آئی اے اے کی طویل مدت موجودگی، یلو کیک کے سلسلے میں شفافیت، جوہری افزودگی کی معلومات کی فراہمی، ایٹمی معاہدے کے تحت دسترسی، رضاکارانہ طور پر معائنہ کارانہ اقدامات، سینٹری فیوج کے پرزوں کی تعمیر کی معلومات کی فراہمی۔ قابل ذکر ہے کہ یہ اقدامات مکمل طور پر ایٹمی معاہدے کی شق نمبر 26 اور 36 کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ ٹی آر ٹی، دنیا کے امیر ممالک ضرورت سے زیادہ کووڈ ویکسین اکٹھا کر رہے ہیں۔ امریکہ کی ڈیوک یونیورسٹی کی رپورٹ کے مطابق دولت مند ممالک اور ترقی پذیر ممالک کے درمیان کورونا ویکسین کے خریدنے کے لحاظ سے بہت زیادہ فرق آ گیا ہے۔ اس ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان نے 1.6 ارب ڈوز ویکسین خرید لی ہیں، جبکہ یورپی یونین نے 6 مختلف کمپنیوں سے 1.36 ارب ویکسین جمع کر لی ہیں۔ امریکہ نے 1.10 ارب ویکسین اکٹھا کر لی ہیں، اور اس کے بعد نمبر ہے کینیڈا اور برطانیہ کا۔ اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان اپنی آبادی کے صرف 59% حصے کو ویکسین فراہم کر پائے گا، جبکہ کینیڈا جتنی ویکسین خرید رکھی ہے ان سے اس کی آبادی کو 5 بار کرونا ویکسین ڈوز فراہم کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب فلپائن بس اپنی 1% آبادی کو ویکسین دے پائے گا۔ امریکہ اور برطانیہ نے اپنی آبادی سے 4 گنا زیادہ اور آسٹریلیا اور یورپی یونین نے 2.5 گنا زیادہ ویکسینز کا انبار لگا دیا ہے۔ مزید سرخیاں پیش خدمت ہیں۔ رویٹرز، ٹیکزاس کے پاور پلانٹس کی سرگرمی بحال لیکن اب بھی 3,25,000 گھر بجلی سے محروم۔ شنہوا نیوز، یمن تیز رفتاری سے دنیا کی بدترین قحط کی جانب بڑھ رہا ہے، امدادی امور میں اقوام متحدہ کے نائب سربراہ۔ اور فلسطین یوم، حقیقی تبادلے سے ہٹ کر اپنے فوجی واپس نہیں لے پاؤ گے، حماس کا غاصب اسرائیلیوں کو انتباہ۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں نیوز ایجنسیوں کی منتخب خبروں کے اقتباسات پر۔ اردو نیوز 18، غیر ملکی سفارتکاروں کے کشمیر دورے پر عمر عبداللہ کا طنز، اپنے ملک کے اصلی سیاح کو بھیجیے۔ نیشنل کانفرنس کے لیڈر عمر عبداللہ نے 24 غیر ملکی سفارتکاروں کے کشمیر دورے پر جمعرات کو طنز کرتے ہوئے ان سے کہا کہ وہ اپنے ملک کے اصلی سیاحوں کو جموں کشمیر بھیجیں۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ٹویٹ کیا کہ کشمیر آنے کا شکریہ، اب مہربانی کر کے اپنے ملکوں سے کچھ اصل سیاحوں کو جموں کشمیر بھیجیے۔ اس سے پہلے کانگریس کے سینئر لیڈر سیف الدین سوز نے بھی اس کو کہا تھا کہ سفارتکاروں کا دورہ تقریباً ہر سال ہوتا اور یہ فضول کی قواعد ہے، کیونکہ سرکار کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر میں مین اسٹریم کے زیادہ تر لیڈران سفارتکاروں کے اس دورے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس نمائندہ وقت میں یورپی ممالک اور OIC سے وابستہ کچھ دیگر سفارتکار بھی شامل ہیں۔ اور سامعین، لانگ مارچ حکومت کے خاتمے تک جاری رہے گا، پی ڈی ایم کا اعلان۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا آخر میں پروگرام گھر اور گھرانہ۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی، تو ہمیں اجازت دیجئے اور سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزی،
آئیے فارسی سیکھیے۔ سامعین، آئیے فارسی سیکھیے۔ اس پروگرام میں آپ سبھی سامعین کا خیر مقدم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو ضمائر کی قسمیں بتائی تھیں اور خصوصیت کے ساتھ ضمیر متصل کا تذکرہ کیا تھا۔ آج ہم ضمیر منفصل کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ امید ہے کہ گزشتہ سبق کی طرح آج کا سبق بھی آپ لوگ اچھی طرح سے نوٹ کریں گے اور تمرین کر کے اپنی فارسی کو بہتر بنائیں گے۔ سامعین، اس سے قبل کہ آپ کو ضمیر منفصل سے آگاہ کریں، ایک بار پھر
گزشتہ سبق پر ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالتے ہیں۔ جی، ضمیر متصل، یعنی وہ ضمیر جو لفظ کے ساتھ ملی ہو، جیسے
لباسات،
لباست یعنی تیرا لباس،
لباسم،
لباسم میرا لباس،
لباسش،
لباسش اس کا لباس۔ سامن، لباس کے آخر میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ ضمیر کے لیے ہم نے تے، میم اور شین لگایا ہے، اور اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ضمیر منفصل کسے کہتے ہیں اور اس کا استعمال فارسی میں کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ ضمیر منفصل، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، یہ کسی لفظ کے ساتھ جڑی نہیں ہوتی بلکہ اپنے پورے وجود کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ لفظ کے ساتھ اس کا فاصلہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے، لہذا ضمیر متصل کے مقابل قرار پاتی ہے اور اسی لیے اسے ضمیر منفصل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ گزشتہ سباق میں ضمائر کی سادہ بحث میں ہم ضمائر منفصل کا ذکر اگرچہ کر چکے ہیں، لیکن منفصل کی قید کے ساتھ ان کا تذکرہ آپ کے لیے یقیناً ایک بار پھر مفید واقع ہوگا۔ آئیے بالترتیب ضمیر منفصل کی اقسام سے آپ کو ہم واقف کراتے ہیں۔
من،
من یعنی میں،
تھو،
تھو فارسی میں تھو کہتے ہیں، ہم اردو میں تو کر کر مخاطب کرتے ہیں، اس کے معنی تو کے لیے ہی ہیں۔
او،
وہ، او،
ما،
ما ہم،
شما،
شما یہ محترمانہ یا ادب کے انداز میں اگر کہا جائے تو اس کے معنی آپ کے لیے لیے جاتے ہیں، اور اگر دوستانہ انداز میں کہا جائے تو یہ معنی دیتا ہے تم کے، یعنی شما تم یا آپ۔
ایشان،
ایشان یہ ضمیر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے اور بطور جمع استعمال کی گئی ہے یہاں، ایشان۔ جی، اگلا کیا ہے؟
این،
یہ بھی اس میں اشارہ ہے یا ضمیر ہے، ضمیر منفصل جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یعنی یہ۔
آن،
آن وہ،
انہا
یہ بھی ضمیر ہے اور یہ جمع کے لیے استعمال ہوئی ہے یہاں، انہا یعنی یہ لوگ یا یہ چیزیں جو بھی ہو۔
آنہا
یہ ضمیر غائب ہے، ضمیر منفصل کی بحث ہماری ہے، آنہا یعنی غائب افراد کے لیے بولی جاتی ہے۔ جی سامعین، ضمیر کی بحث کو اب ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اب آپ کو ہم اعداد و شمار یا اعداد ترتیبی یا اعداد وصفی سے آشنا کرا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ اردو میں اعداد و شمار کے لیے ایک، دو، تین یا پہلا، دوسرا اور تیسرا جیسے لفظ وضع کیے گئے ہیں، جبکہ فارسی میں اس کے لیے ایک، دو، سے۔ راہل آپ پڑھیں اسے۔
ایک، دو، سے،
جی یہ گنتی کے ابتدائی اعداد ہیں، اور جب ان کو ہم اعداد ترتیبی یا اعداد وصفی میں استعمال کرتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے
اول، دوم، سوم۔
جی، ان کا استعمال اول، دوم و سوم کی طرح ہوتا ہے، اور اس تمہید کے بعد اب آپ کاغذ قلم سنبھال لیجئے اور نوٹ کیجئے۔ جی، تو اب آئیے ایک سے دس تک کی فارسی گنتی سنتے ہیں اور اس کے بعد اعداد ترتیبی یا اعداد وصفی کا ذکر ہوگا۔
ایک،
ایک، ایک،
دو،
دو، جی ہاں اردو میں بھی دو ہی کہا جاتا ہے۔
سے،
سے، تین،
چہار،
چہار، چار،
پانچ،
پانچ، پانچ،
شیش،
شش، چھ کے لیے وضع کیا گیا لفظ۔
ہفت،
ہفت، سات،
ہشت،
ہشت، آٹھ،
نوح،
نوح، نو، جی ہاں اس کو اردو میں واو کے ساتھ کہا جاتا ہے جبکہ فارسی میں یہ چھوٹی ہے کے ساتھ بولا جاتا ہے۔
دہ،
دہ یعنی دس، اور اب آئیے اعداد وصفی یا اعداد ترتیبی پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک سے دس تک یہ اعداد فارسی میں اس طرح سے بولے جاتے ہیں۔
اول،
اول پہلا،
دوم،
دوم دوسرا،
سوم،
سوم تیسرا،
چہارم،
چہارم چوتھا،
پنجم،
پنجم پانچواں
ششم
ششم چھٹا
ہفتم
ہفتم ساتواں
نہم
نہم نواں
دہم
دہم دسواں سامعین گنتی یا عدد کو اعداد ترتیبی یا اعداد وصفی میں تبدیل کرنے کے لیے ایک فارمولہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ فارسی عدد کے بعد میم کا اضافہ کر دیں یا میم لگا دینے سے عدد جو ہے وہ درجے میں یا اعداد ترتیبی یا اعداد وصفی میں تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے یک سے یکم، دو سے دوم، سے سیوم، چہار سے چہارم، پنج سے پنجم، شش سے ششم، ہفت سے ہفتم، نہ سے نہم اور دہ سے دہم۔ میرے خیال میں اس تفصیل کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے،
خدا نگہدار۔
پورئی لولی کی دورم بدخشان شما، چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما. ای جوانان عجم جان من و جان شما، چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، چون چراغ لاله سوزم.
घर और घराना।
सामिन प्रोग्राम घर और घराना लेकर हाजिर हैं। मीसम रजा खां का सलाम कबूल फरमाएं। आज के इस प्रोग्राम में हम तुर्कमन कौम में खानदान की खसूसियात का जायजा ले रहे हैं। उम्मीद है आप भी पसंद फरमाएंगे। زندگی اور عشق میں جب تک جوش و خروش نہ ہو، اس وقت تک اس میں مسرت و شیرینی پیدا نہیں ہوتی، اور آپ اور آپ کی بیوی کو ہمیشہ مسرت اور جوش و خروش کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا کبھی کبھی زندگی کی یکسانیت سے باہر نکلنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اسے یکسانیت کا شکار نہیں ہونے دینا چاہیے۔ انسان ہمیشہ زندگی کی یکسانیت میں ہی جوش و خروش تلاش کرتا ہے، لہذا اپنی بیوی کے ساتھ اس کا تجربہ کیجئے اور اسے مشینی زندگی کی یکسانیت سے باہر نکالیے۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ دنیا کی بہترین عورت یا مرد کے ساتھ زندگی گزارنے میں بھی بعض اوقات کچھ مسائل و مشکلات پیش آتے ہیں، جس کا پہلے سے بالکل اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لہذا جان لیجئے کہ مسائل و مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، اور آپ خود کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور یہ نہیں سوچ سکتے کہ اگر دوسرے کے ساتھ ہوتے تو آپ کو کوئی مشکل درپیش نہ ہوتی۔ بہتر ہے کہ ہمیشہ خود سے سوال کیجئے کہ آپ سے آپ کی بیوی یا شوہر راضی ہے یا نہیں۔ اسے خوب پہچانیے اور اس کی خوشی کے لیے جوش و خروش کے ساتھ زندگی بسر کیجئے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ترکمن خاندانوں کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں، توجہ فرمائیں۔ ایران کے صوبہ گلستان کی آبادی 18 لاکھ ہے، جس میں مختلف نسلوں اور ثقافتوں کے لوگ اپنی گوناگوں تہذیب و ثقافت اور رسم و رواج کے ساتھ خوشی خوشی پرسکون زندگی گزارتے ہیں اور اس خوبصورت صوبے کی پیشرفت و ترقی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ترکمن نسل کے لوگوں کے درمیان شادی بیاہ، شادی کی تقریبات، دینی و مذہبی رسم و رواج اور لباس پہننے کے طور طریقے سب مختلف اور انہی سے مخصوص ہیں۔ یہ طور طریقے انہیں اپنے آبا و اجداد سے ورثے میں ملے ہیں، جو آج تک ان میں نسل در نسل منتقل ہوتے آ رہے ہیں۔ ماضی میں ترکمن قوم بڑے بڑے خاندانوں اور قبیلوں پر مشتمل ہوتی تھی، جس کا سربراہ ایک طاقتور و عامر قسم کا باپ ہوا کرتا تھا، تاہم موجودہ صدی میں ان کے درمیان بھی میاں بیوی پر مشتمل چھوٹی فیملی کا رواج پیدا ہو گیا ہے۔ ترکمن قوم کے درمیان مرد و عورت کے فرائض الگ الگ اور معین و واضح ہیں۔ مرد کھیتی باڑی اور مویشی پالن کا کام کرتے ہیں، جبکہ خواتین الاچیق یا جھوپڑے بنانے، آٹا پیسنے، پھل توڑنے، دودھ دوہنے، قالین بننے، دری بننے، دہی چھاچھ اور اصلی گھی بنانے اور کھانا پکانے کے کام کرتی ہیں۔ ترکمن قوم کے لوگوں کے درمیان شادی بیاہ اس لیے بھی اہم ہے کہ شادی کے ذریعے ایک خاندان کا ایک سرگرم معاشی رکن دلہن کے خاندان سے کم ہو کر دولہے کے خاندان میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے دولہے کے خاندان والوں کو دلہن کے گھر والوں کو شیربہا دینا پڑتا ہے۔ ترکمن قوم کے درمیان شادی کی ایک رسم عروس کشان ہے، جو جشن کی تقریب کے بعد برپا ہوتی ہے۔ اس دن دلہن کے کارما یا ساتھ آنے والوں کو اسکارف یا تولیے جیسا کوئی کپڑا پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کارما دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک حصے میں دلہا ہوتا ہے جس میں نوجوان عورتیں لڑکیاں ہوتی ہیں، اور دوسرے میں بوڑھے بزرگ افراد ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں دلہن کو دولہے کے گھر لے جانے کے لیے ایک کجاوے نما ڈولی میں بٹھا دیا جاتا تھا جو اونٹ یا گاڑی پر رکھی جاتی تھی اور اس کے گرد رنگ برنگے کپڑے لپیٹ دیے جاتے تھے اور معمولاً کپڑوں کے 40 ٹکڑوں سے ڈولی کو سجایا جاتا تھا اور پھر ڈولی یا کجاوے کے اوپر گھنٹیاں باندھ دی جاتی تھیں تاکہ جب اونٹ چلے تو گھنٹیاں بجنے لگیں۔ گھنٹیوں کی آوازیں خوشی و مسرت اور جشن و سرود اور عروس کشان کا اعلان کرتی تھیں۔ لیکن اب کجاوے کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے، بلکہ زیادہ تر جدید ترین ماڈل کی گاڑیاں استعمال کی جاتی ہیں جو پھولوں اور گلدستوں سے سجائی جاتی ہیں، اور یہ گاڑیاں کم سے کم دو ہوتی ہیں۔ ایک گاڑی میں دلہن اور اس کے دو ہمراہ ہوتے ہیں، جبکہ دوسری گاڑی دولہے اور اس کے دوستوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ جب بزرگوں کا کارواں دلہن کے گھر پہنچتا ہے تو ایک بزرگ طے شدہ حق مہر ایک بیگ میں رکھ کر دلہن کے گھر والوں کو پیش کرتا ہے۔ دلہن کی طرف کا بزرگ دولہے کی طرف کے بزرگوں کے کارواں کا استقبال کرتا ہے اور انہیں دسترخوان پر بٹھاتا ہے کہ جس پر انواع و اقسام کے پھل اور مٹھائی سجے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد شوہر کا کارواں سیٹیاں اور تالیاں بجاتا ہوا پہنچتا ہے اور اس کے ساتھ ہی دلہن کے لیے تحفے تحائف بھی ہوتے ہیں۔ ترکمن قوم کی شادی بیاہ کی ایک رسم کشتی بھی ہے، جسے گورشمک بھی کہتے ہیں۔ کشتی میں جو شخص اپنے حریف کا زانو یا کندھا زمین سے لگا دیتا ہے وہی فاتح ہوتا ہے اور اسے وہاں موجود بزرگ انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ اس انعام کو بائراق کہا جاتا ہے۔ گھوڑ سواری بھی ترکمن شادیوں کی قابل دید رسم ہے جو اب بہت کم ہو گئی ہے، تاہم خاص کشش کی حامل ہوتی ہے۔ سامعین، پروگرام کے اس حصے میں ہم ایک کامیاب فیملی کی خصوصیات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک اچھے اور کامیاب خاندان میں ماں باپ مرکزی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں جو خاندان کے سربراہ ہوتے ہیں اور بچے اور اس مرکز کے گرد اکٹھا ہوتے ہیں۔ البتہ توجہ رکھنا چاہیے کہ اسلامی ثقافت میں ایک اچھے خاندان میں نہ مرد حکمراں ہوتا ہے اور نہ ہی اولاد، بلکہ اسلامی ثقافت میں محبت و الفت اور مفاہمت و ہمدلی کی حکومت و حکمرانی ہوتی ہے۔ اس طرح کے ماحول میں صداقت، راستگوئی، عدل و انصاف اور تہذیب و ادب کی تعلیم دی جاتی ہے اور کسی ایک کے اندر موجود نقص یا کمی کو دوسرے کے ذریعے پر کیا جاتا ہے، اور یہ وہی چیز ہے جو مرد و عورت کی خلقت و آفرینش سے ہم آہنگ ہے۔ بلا شبہ اگر کسی خاندان میں طلاق و جدائی کی بات نہ ہو اور میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کریں تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ ایک کامیاب خاندان یا فیملی ہے اور اس کی بہرمندی کمال کی حد تک ہے۔ اگر کوئی میاں بیوی بظاہر بہت اچھے و خوش نظر آتے ہوں تو ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ ان میں سے کوئی ایک اپنے اچھے اخلاق کی بنا پر دوسرے کی زیادتی و مظالم کو برداشت کر رہا ہو۔ قرآن کریم کی نگاہ میں ایک کامیاب خاندان وہ ہے جس کی ہر فرد ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرے، نہ یہ کہ ایک دوسرے کو برداشت کرے۔ اس طرح کے خاندانوں میں روحانی و جسمانی لذت و ضروریات ایک دوسرے سے پوری ہو جاتی ہے اور ایسے خاندانوں کے بچے بھی اپنے خاندانی رشتوں اور تعلقات سے پوری طرح لطف اندوز ہوتے ہیں، اور اسی طرح میاں بیوی بھی۔ دوسرے لفظوں میں ایک اچھے خاندان یا فیملی میں معمولاً انسان کے اندر مانوی، نفسانی اور جذباتی مشکلات یا کمیاں نہیں پائی جاتیں۔ بعض افراد دنیا کی بہترین بیوی یا شوہر تلاش کرنا چاہتے ہیں اور ایسی بیوی یا شوہر کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جس سے کبھی بھی انہیں اکتاہٹ نہ ہو، جبکہ خوش قسمتی صرف ایک اچھے اور صحیح انتخاب سے ہی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ مشترکہ زندگی میں پوری عمر ذرہ ذرہ خوش نصیبی حاصل کرتا رہے۔ ایسی خوش نصیبی ہی گہری اور پائیدار ہوتی ہے۔ خوش نصیبی سے سرشار زندگی کی تعمیر کرنا پڑتی ہے، اسے سنوارنا پڑتا ہے۔ ایک اچھے خاندان کا حامل ہونے کے لیے پہلا قدم اپنے نقطۂ نظر کی اصلاح کرنا ہے۔ ایسا خاندان جو اسلامی ماڈل و نمونے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اس کے تین مرحلے ہوتے ہیں: سکون، محبت اور مہربانی۔ لہذا اگر کسی فیملی کے اندر یہ نمونہ موجود ہو تو وہ عبادت خدا کا مرکز ہوتا ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو کیسا پایا تو آپ نے فرمایا کہ عبادت خدا میں بہترین مددگار۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا اور میری نظر فاطمہ پر پڑتی تو میں اپنی زندگی کی تمام مشکلات بھول جاتا تھا، سکون مل جاتا تھا، اور یہ سکون عبادت خدا پر منتج ہوتا تھا۔ ایک کامیاب اور اچھی فیملی میں پایا جانے والا دوسرا نقطہ لائق و فائق نسلوں کی تربیت ہے۔ دینی تعلیمات میں آیا ہے کہ جب تم شادی کرنا چاہو تو ایسی لڑکی کو تلاش کرو جو تمہارے بچوں کے لیے اچھی ماں بن سکتی ہو۔ اگر کسی کی زندگی اسلامی تعلیمات سے لبریز ہوگی تو ایک صحیح و سالم خاندان وجود میں آنے کی زمین ہموار ہوگی کہ جو اچھے سماج کی تشکیل کا ضامن ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ خاندانوں کے کچھ احترام ہوتے ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے گھر کے اندر بہت سے آداب کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ البتہ کوئی گھر کے اندر آزادی و بے تکلفی کا مخالف نہیں ہے، لیکن اس کے بھی کچھ اصول و حدود ہیں۔ اس میں ایک اصول حلال و پاک روزی ہے کہ جو خاندان کو محفوظ رکھتی ہے، چونکہ روح کی سلامتی مال حلال کے صحیح اور اچھے استعمال کی مرہون منت ہے، اور اس موضوع سے بے توجہی کے انسان کے لیے منفی و تخریبی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ لہذا شوہر کا فرض ہے کہ اس کا ذریعہ آمدنی راہ حلال ہو اور وہ اس کی پابندی کر کے روزی میں برکت اور خاندان و معاشرے میں اخلاق و جذبات میں اضافے کا باعث بنے۔ جو شخص اپنی کوشش سے رزق حلال کے ساتھ ہی اپنی بیوی اور اس کی آسائش کی فکر کرتا ہے، وہ اپنے گھر کو نورانی بنا لیتا ہے، اور عورت پوری محبت و خلوص سے زندگی میں چار چاند لگا دیتی ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.